مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
کسی بھی اچھی چیز کو، عمدہ چیز کو، یا چھوٹے بچے عام طور پر پرکشش ہوتے ہیں تو تعجب سے دیکھیں گے نا کسی اچھی چیز کو تو نظر لگتی ہے، اس لیے ماشاءاللہ بارک اللہ کہہ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ ماشاءاللہ کہہ دیں یا بارک اللہ کہہ دیں۔
اچھا، یہ ماں کی نظر لگ سکتی ہے؟
جی ہاں، یہ میرا پوتا ہے دودھ کے رشتے کا، حسن رضا۔
ماشاءاللہ، یہ رضائی رشتے جو ہوتے ہیں پاپا، ان کو مشہور کرنا چاہیے۔
جی ہاں،
ماشاءاللہ،
تراوی میں میرے پاس ہوتا ہے یہاں آج کل۔
کیا بات ہے بابا، آپ کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں؟
ابے زمزم ہے
تو زمزم کھڑے کھڑے پینا چاہیے یوں؟
یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔
ماشاءاللہ،
زمزم کھڑے ہو کر پینا یہ سنت ہے۔ قبلہ روح ہونا چاہیے، میرا منہ بھی قبلہ کی طرف ہے۔ جو دعا مانگیں گے پی کر وہ قبول ہوگی۔
واہ، اور پینے سے پہلے یا پینے کے بعد؟
اسے یاد پڑتا ہے، پینے کے بعد ہے۔
ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے گا بابا،
اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بے حساب مغفرت سے مشرف۔
آمین۔
جو مریض بیچارے اس وقت مدنی چینل پر ہوں گے یا ان کے نمائندے ہوں گے، ان سب کو بھی اللہ شفا عطا
فرمائے۔ آمین۔
ہمارے حاضرین کو بھی ان کی بیماریاں بھی دور فرمائے۔ یہ میری عمر کے یا میرے سے بڑے چھوٹے جو میری برادری کے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بڑھاپا سدھارے، کسی کا محتاج نہ کرے، اپنے در کا محتاج رکھے اور بے حساب مغفرت سے مشرف ہو، بڑھاپے میں آسانی ہو، غصہ آئے تو ضبط کرنے کی اس میں قوت بھی اللہ نصیب کرے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جو خریداری کے لیے جاتی ہیں اور جو اسلامی بھائی دیکھ یا سن رہے ہیں، میری ان سے عرض ہے کہ برائے کرم کبھی بھی اپنے بچوں یا بچوں کو وہاں پر کپڑے چینج روم میں مت جانے دیں، اس کے کافی مطلب خبریں ہیں۔
کوئی بھی غیرت مند شریفن ایسی جرت کر ہی نہیں سکتی کسی کی دکان میں جا کر کپڑے چینج کرے۔
جی
یہ تو جو ہوتی حیا سے جو کوری ہوتی ہیں وہ کرتی ہوں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی مصیبت میں پڑ بھی جاتی ہوں گی۔ اللہ سب کی بہو بیٹیوں کی عزت بچائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو در سے حیا دیں، بالکل ان پر پابندی ڈالے۔ شاپنگ سینٹروں میں ان کا کام کیا ہے؟
جی بابا،
یہ تو مردوں کا کام ہے۔ دراصل وہ اکبر الہ آبادی نے کہا نا، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ مرد بے عقل ہو گئے تو یہ عورتیں جو بازار کی زینت بن گئی، سو شاپنگ سینٹروں کی رونق بن گئی، اور اب آپ معاذ اللہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ کپڑے بھی وہاں چینج کرتی ہیں، توبہ استغفر اللہ، زمین پھٹ نہیں جاتی، ایسی بے حیا عورتیں سما نہیں جاتی زمینوں میں، جنہوں نے ان کو بے حیا بنایا ان سمیت۔ یہ کیسا نازک دور آ گیا،
بہت نازک دور ہے بابا۔
مدری چینل کے ناظرین، خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کیجئے، آخرت میں خدا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ اپنی بیٹیوں کو اس طرح آپ نے آزاد چھوڑ دیا۔
اب ظاہر ہے ایسے واقعات ہوئے تو وہ پتہ چلا نا، بلکہ بعض اوقات ایسے سامان برآمد ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں وہ آپ کو کیمرہ لگے گا ہی نہیں، مگر ان کے اندر ایسی مطلب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو مطلب کہ اچھا، بعض اوقات تو ایسا بھی کسی نے کہا ہے کہ جیسے شیشے کے سامنے آپ کھڑے نا بابا، तो आप शीशे में आपको आप नजर आ रहे हैं क्योंकि वो वन वे शीशा है पीछे तो उसका वो, लेकिन ऐसे शीशे भी हैं जिसमें आप खुद को देखेंगे ना आप ही नजर आएंगे, लेकिन इस शीशे के पीछे भी कोई ऐसी चीज लगी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही है लेकिन उसमें आप आ रहे हैं। तो अब ये कि बेहयाइयों के जितने भी तोहफे मिले हुए हैं इनमें एक ये भी तोहफा मिला हुआ है, अल्लाह करे कि हमारी बहू बेटियों को हया की चादर नसीब और हमारे मर्दों को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमा दे।
ऐनक में कैमरा लगता है
जी,
ऐनक के जरिए उसकी मूवी बन जाएगी, घड़ी में कैमरा इसके जरिए मूवी बन जाएगी, तो फिर ये ब्लैक मेलिंग का सिलसिला अलग, अल्लाह करे के दिल में उतर जाए मेरी बात।
आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنة الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کریں۔ اعتکاف کی نیت، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے، عربی میں کہتے وقت عربی کے معنی پر بھی نظر ہو، اور بارہ لے کے زبان سے شرط تو ہے نہیں، معنی نہ بھی جانتا ہو وہ دل میں نیت ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی تو اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ سنت اعتکاف کی نیت، یہ نفل اعتکاف جو ایک لمحے کا بھی ایک سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسے یہاں تشریف فرمائے سائیں بھائی جو ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے تشریف لائیں، تو اگر یہ بھی خارج مسجد جائیں گے تو اعتکاف ان کا ٹوٹے گا، کسی وجہ سے بھی باہر نکلے، بھلے چونکہ نفل اعتکاف ہے نہیں، تو اس میں وجہ سے باہر نکلنا یا بلا وجہ باہر نکلنا ایک ہی ہے۔ خارج مسجد ہو، جب مسجد سے خارج ہوا، مثال کے طور پر جامعۃ المدینہ کی عمارت یہ مسجد سے خارج ہے، جتنے مکاتب عالمی مدنی مرکز میں بنے ہوئے فیضان مدینہ میں یہ بھی خارج ہے مسجد کے، تو اگر یہاں گئے کسی مکتب میں، یہ جو اندر قناتوں کے مکتب بنے ہوئے عارضی وہ فنا ہے مسجد میں، اس میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، وہ جو سیمنٹڈ پکے بنے ہوئے نا ان میں جائیں گے تو اعتکاف نفل اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور وہ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا ہے وہ بھی اگر بغیر اجازت شرعی وہاں پہنچے تو ٹوٹ جائے گا۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 7 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کی 11ویں شب ہے اور عشر مغفرت کی پہلی رات، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رمضان جمعہ ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ اوبی وین کے ذریعے ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان پاک سیرانی کابینہ کے مبارک پور میں بھی آج ترکیب ہے. رحمت آباد، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا یہ بھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے؟
یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا سونے کا کام کیا ہوا، یعنی اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، نقشی وغیرہ سونے کی بنی ہوئی تھی. تو ایک یہ صندوق تھا باکس، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا، لمبائی 3 ہاتھ جبکہ چوڑائی 2 ہاتھ. اس کو یعنی تابوت سکینہ کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا. اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکین و مکانات کی بھی تصویریں تھیں. اس وقت تصویریں جائز تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کا ایک مدنی گلدستہ، اس پر ایک سوال ہے. ہم یہ مختصر سا ایک مدنی گلدستہ یہ چلا رہے ہیں، اس کے بعد سوال.
رمضان المبارک کی 12ویں شب یعنی 11ویں اور 12ویں روزے کی درمیانی رات بعد نماز عشاء 2 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھیے. 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیے. پھر تمام نوافل درودوں کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس والے ثواب کیجئے اور اپنے پروردگار عز و جل کے دربار میں بوسیلہ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصد عجز و انکسار، ہو سکے تو با چشم اشکبار، کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے مراد پوری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی 12ویں شب شادی کرنے کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ وہ وظیفہ کرنے سے اگلے رمضان شریف سے پہلے پہلے اس کی شادی ہو جائے گی. اب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس وظیفے میں یہ تھا کہ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے، تو اگر کوئی اپنے لیے کسی دوست سے یا کسی اور سے یا اپنے بھائی سے اگر وظیفہ کروانا چاہے تو کیا یہ وظیفہ ہو جائے گا یا اسے خود کرنا پڑے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
کروانے میں حرج بھی نہیں ہے کوئی، مطلب یہ فرض واجب نہیں، یہ اوراد ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی بھی مطلب یعنی کہ کچھ وہ ہوتی ہیں، مطلب قیودات اور شرائط، تو دوسروں سے کروانے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے. ابھی اسلامی بھائی نے چٹھی دی مجھے کہ ایک اسلامی بہن نے اپنی کسی عزیزہ کے لیے یہ نوافل پڑھے اگلا رمضان آنے سے پہلے اس عزیزہ کی شادی ہو گئی، یہ ان کے خاندان کا واقعہ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اور سے بھی یہ وظیفہ کروا لے، یہ نوافل پڑھوا لے، تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہزاروی کبینات حویلیہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ السلام دامن برکات ملالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض والدین اپنے بیٹے کو جب آگ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا اس کا جائیداد میں حق ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرما دیجیے.
تو لوگوں نے بہت غلط سمجھا آگ. اصل آگ جو ہوتا نا، یہ کرنے سے نہیں ہوتا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے نا وہ ہائی آگ، اس کو آق بولتے ہیں. البتہ وہ ترکے سے محروم نہیں ہوگا، ترکہ اس کو ملے گا. یاد کر جو اعلان کرتے ہیں نا اخباروں میں دیتے ہیں کہ آق کر دیا ہے، تو یہ غلط ہے، اس سے آق نہیں ہوتا. نہ آق اگر نہ فرمانے تو وہ آلریڈی آق ہے، آپ کے کہنے کی حاجت نہیں ہے. البتہ وہ کتنا ہی نافرمان اور کتنا ہی بڑا آق ہو، سمجھے، وہ ترکہ اس کو ملے گا. باپ اگر فوت ہو گیا تو اس کا ورثہ ملے گا، ماں فوت ہو گئی تو اس میں ورثہ ملے گا اس کو. اور یہ جو خاندانوں میں جھگڑے کرتے نا کہ تو نے کام زیادہ کیا تھا، تو نے کم کیا تھا، میں نے ہی سارا والد صاحب کو ساتھ دیا تھا، تو کھیل کود میں لگا رہتا تھا، تجھے حصہ نہیں ملے گا، چل تجھے اتنا دے دیں گے حصہ، زیادہ مجھے ملے گا، میں نے زیادہ محنت کی ہے. یہ سب جھگڑے جو غیر شرعی اور غیر اسلامی جھگڑے اور دعوے ہیں، چاہے وہ باپ کا ساتھ دے نہ دے، کاروبار میں حصہ لے نہ لے، زندگی بھر اس نے کاروبار میں بالکل بھی حصہ نہیں لیا، لیکن جو شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا. جس نے ساتھ دیا اس کے، اور جس نے ساتھ نہیں دیا اس کے، دونوں کے حصے میں اس وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا. جو شریعت نے طے کیا اسی کے مطابق کیا جائے، یہ اپنی کھٹی دلیلیں نہیں دی جائیں. اسلام نے جھگڑوں کی، فساد کی وہ حوصلہ شکنی کی ہے، اور یہ فساد کے ذریعے ہیں. اگر لوگوں کے ہاتھ میں قوانین دے دیے جائیں اور اسلام کا جو کچھ طے کرنا ہے وہ لوگ طے کریں، تب تو ظاہر ہے کہ پھر گھر گھر میں جھگڑے، اور جھگڑے ہو رہے ہیں جہالت کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے، علماء کرام سے دوری کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو ایسے معاملے میں علماء سے رہنمائی لے لیجیے. تو میں نے جو کچھ عرض کیا وہ آپ کسی عام داڑھی والے سے مت پوچھنا، کسی مفتی اسلام سے پوچھنا، جو ہوں مفتی صاحب وہ انشاءاللہ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے، کوئی بھی عالم دین اختلاف نہیں کرے گا. اور علماء جو فرمائے نا، ظاہر ہے وہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بوڑھے گھر کے کہیں وہ دین کی باتیں ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام خضر عوان ہے، تو میں یہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا کھانا کھانے سے کس پہلے بسم اللہ پڑھنے پڑے یا کوئی انسان بھول جائے تو کیا وہ اگر کھانا ختم ہونے کے بعد پڑھے کیا یہ درست ہے؟
کھانے کے بعد پڑھے یا کھانے یعنی بھول گیا، کھانے کے دوران یاد آ گیا تو پڑھے، یا کھانا کھا لیا تو اب پڑھ کر ایک نوالا اور کھا لے. پڑھنا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لے بیچ میں یاد آئے تو، اور آخر میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ کر تھوڑا سا کھا لے، تو اول آخر یہ اللہ کا نام لے لیا گویا. اس کیونکہ بسم اللہ نہیں پڑھتے نا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، وہ کھاتا ہے. تو ایک روایت ہے کہ ایک بار، وہ اس طرح کی روایت ہے کہ کچھ حضرات کھانا کھا رہے تھے تو ایک صاحب نے وہ بسم اللہ اول و آخر و بیچ میں کہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہنسنے لگے اور وجہ بتائی کہ وہ شیطان کھانے میں شریک ہو گیا تھا. انہوں نے جیسے بسم اللہ اول و آخر و کہا، شیطان نے ساتھ جو کھایا تھا وہ نکال اگل دیا، تو طے ہو گئی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیب بتانے والے رسول ہیں، مطلب پاگل آدمی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرے یار، اتنی حدیثیں تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، غیب کی خبریں تو وہ دیکھ لیا، شیطان کھا رہا تھا اور کیا کر دی اس نے، ہم کو نظر نہیں آتا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ نظر آتا اللہ کی عطا سے، ہم تو ہزار چشمے لگائیں تب بھی نظر نہیں آتا اپنے کو کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے پار کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتویں زمین کے نیچے کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کسی چشمے کی حاجت ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ ایان نہیں، ایان معنی ظاہر، ملکوت و ملک میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو یا رسول اللہ آپ پر ظاہر نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں ادھر حویلیاں شیئر کرنے والا ہوں ڈبو گیٹ کا، کے پی کے کا، میرا یہ سوال ہے کہ پہاڑوں کے بھی آنسو ہوتے ہیں؟
ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارات او اشد قسوه وان من الحجارات لما يتفجر منه الانهار، کیونکہ پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، اور بعض یہ ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی بہتا ہے، وان منها لما يهبط من خشيه الله، اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، اس کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔
اور بھی اس کی کئی روایات ہیں ان کے پتھروں کے رونے کی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام ایک پتھر کے قریب سے گزرے جس کے دونوں طرف سے پانی بہ رہا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام نے پتھر سے دریافت فرمایا، اے پتھر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جائے گا؟ اس نے عرض کی، جو پانی میری سیدھی جانب سے آ رہا ہے وہ میری دائیں آنکھ یعنی رائٹ آئی کے آنسو ہیں، اور الٹی جانب سے آنے والا، لیفٹ سائڈ سے آنے والا پانی میری بائیں آنکھ یعنی لیفٹ آئی کے آنسو ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم یہ آنسو کیوں بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا، اپنے رب عز و جل کے خوف کی وجہ سے کہ کہیں وہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، ایندھن معنی جلنے والی چیز، نہ مجھے کہیں اللہ تعالی جہنم میں جلنے کے لیے نہ ڈال دے، یعنی پتھر کا پتھر بھی خوف خدا سے روئے، اور ہم لوگ بھی کسی عجیب و غریب شے بن گئے گناہ کر کر کے کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہم کو رونا نہیں آتا، حالانکہ پتھر کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، پتھر جہنم میں جائیں گے، وہ وقودہ الناس والحجارہ کہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، لیکن وہ پتھر جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے، یعنی بت جن کے بنائے گئے تراش کر، تو وہ بتوں کے جو پتھر ہیں وہ ڈالے جائیں گے، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ان کا قصور نہیں ہے جہنم میں، ان کو تکلیف نہیں ہوگی آگ سے، کافروں کو حسرت دلائی جائے گی کہ دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو تم پوچھتے تھے، جن کو معبود سمجھتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ایسے بے بس ہیں، یہ بھی تمہارے ساتھ آگ میں جل رہے ہیں، یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو میں کیا بچائیں گے، حسرت دلانے کے لیے، لیکن وہ پتھر کا اپنا خوف۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد میں اپنے ڈر سے رونے کی سعادت بخشے۔
تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا بتایا الٰہی میں تھر تھر رہوں کا بتایا الٰہی میں تھر تھر رہوں کا بتایا الٰہی
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت، آج کل خاندان کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں پائی جا رہی ہیں، برائے کرم اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے.
اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور صحیح سبب جو ہے نا، جو وہ یہ کہ اسلام کے احکام سے دوری، عمل کے جذبے سے محرومی، یہ سب کرواتی ہے. معلومات کی کمی، اگر ماں باپ کے حقوق اولاد کو پتا ہوں، ماں باپ کو اولاد کے حقوق پتا ہوں، میاں بیوی کو آپسی حقوق کا علم ہو، تو شاید اتنے لڑائی جھگڑے نہ ہوتے.
خاندان میں ایک تو یہ ہو گیا کہ ماں باپ کے، پھر آپس میں بعض اوقات قبیلوں کے بھی ہوتے ہیں، کسی اور کے بھی ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اگر عنایت مل جائے.
یہ سب مطلب وہی معلومات کی کمی کی وجہ سے. دیکھیں نا، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی، اس سے پہلے بھی جھگڑے تھے، کتنے جھگڑے تھے. وہ مطلب نسلن بعدہ نسلن قتل و غارت گری تھی. ایک دو یعنی کہ باپ کو مار دیا، بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کا بدلہ لیتا تھا، وہ قتل کرتا تھا، اور یہ قتل و غارت گری ان کا تو چلا آ رہا تھا بہت پشتوں سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اور دامن اسلام میں جب لوگ داخل ہونا شروع ہوئے، سارے جھگڑے ختم ہو گئے نا، تو اسلام کے دامن میں پناہ ہے اور کہیں بھی پناہ نہیں. بدقسمتی سے اسلام سے دوری کی وجہ سے یہ سلسلہ اب پھر ہے بعض قبیلوں میں، یا کہوں کئی قبیلوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ باپ کو اگر قتل کر دے تو بیٹا جوان ہو کر اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرتا ہے، اگر وہ قاتل نہیں بھی ہے تو اس کے بیٹے کو مار دے گا. یعنی خون کا بدلہ خون یا اپنے طور پر اس طرح لیتے ہیں، پھر وہ اس کو مارے گا، اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو، یا ہے بڑا وہ ڈھونڈ کے مار دے گا. یہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے پاکستان میں بھی اس طرح بعض قبیلوں میں، بلکہ شاید کئی قبیلوں میں اس طرح ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ تباہ کن ہے، آخرت کی بھی بربادی اس میں. نعوذ باللہ، اگر کسی کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ قاتل مجرم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، واقعی وہ مجرم ہے، اور جرم ثابت ہو تو اس کو قرار واقعی کی سزا بھی دی جائے گی. لیکن یہ بیٹا سزا نہیں دے سکتا، بھائی سزا نہیں دے سکتا، خاندان والے سزا نہیں دے سکتے، یہ سزا دے گا حاکم. تو قاتل کو پکڑ کر حوالے کر دیا جائے انتظامیہ کے، پولیس کے. ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، شریعت میں اجازت نہیں ہے، قانونی بھی جرم ہے. یہ کسی بھی ملک میں یہ قانون نہیں ہے کہ مطلب ہے نا کہ باپ کے قاتل کو بیٹا مار دے تو اس کو گجرا پہنا کر اس کو عزت بخشے گی وہ گورنمنٹ. غیر مسلموں میں بھی یہ قانون نہیں ملے گا، تو یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں لوگ، اور کتنی اس سے مطلب ہے کہ بربادی ہوتی ہے قوم کی. بہرحال اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ساری قتل و غارت گریاں، خون خرابیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام بھر بھر کے پلاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رحیم یار خان والوں نے کچھ گتے اٹھائے ہوئے، کچھ اگر پڑھا دیں تو ان کی دل جی ہو جائے گی، بےچارے اتنی محنت سے لکھ کے لائے ہوں گے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا، سبحان اللہ. آئی لو مدنی چینل. مدنی چینل کو 8 سال مکمل ہونے پر تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو. ذرا ہاتھ نہ لے رہے ہیں تو
یہ پیچھے والے بھی کچھ
سمجھدار جو ہے وہ ہاتھ نہیں لے رہیں گے، اپنے آپ کو دیکھ کر ہاتھ لے رہا نا، عقل مندی تھوڑی ہے. ماشاء اللہ جو میرے اسکرین پر دیکھے میں نے وہ تو پڑھے، باقی کچھ پیچھے بھی رہ گئے شاید. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ میں تھوڑی غلطیاں ہیں. انشاءاللہ کا الف نون یہ قرآن میں اس طرح لکھا، الف کے بعد پورا نون ہے، پھر شاء اللہ، تو شاء کے بعد حمزہ ہے، یہ حمزہ الف پر لگا دیا ہے، تو شاء کے بعد حمزہ آئے گا، بیچ میں الف اور شاء اور الف کے درمیان حمزہ، اس طرح آنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعد نماز عصر سو جانے والے کی آنکھ رات گئے کھلی، تو اس صورت میں وہ اپنی نمازوں اور افطار کی ادائیگی کس طرح کرے؟
کیا یہ عصر کے بعد سو گئے؟
عصر کے بعد سو گئے، اب انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن میں وہ لے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر رات کو 2 بجے آنکھ کھلی، تو مثال کے طور پر، تو اب ایسی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں اور افطار کی ادائیگی کس طرح کرے، کیا یہ گناہگار کہلائے گا یا نہیں، اور اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟
اب مثال کے طور پر عصر کے بعد سو گیا اور نیند ایسی کٹھاڑی تھی کہ اس کا افطار بھی قضا ہو گیا. افطار عام طور پر لوگ قضا نہیں کرتے، تو خیر وہ افطار قضا کرنا تو اپنی جگہ پر ہو گیا، وہ مغرب تو قضا ہو گئی، یہ تو پڑھنی ہوگی، افطار کی کوئی قضا نہیں ہے، یہ گیا، کب آپ سموسے مارے گئے سمجھے، سویا کیوں، سووتے وہ کھووتے. اب 2 بجے کھانے کی چلو اجازت ہے.
ویسے ایک بات عرض کروں، اگر جس کے گھر میں کباب سموسے بنانے والے ہوں گے نا تو وہ اتنی دیر تک لگتا ہے اس کو سچ سونے کوئی نہ دے، یہ بےچارا لگتا ہے خود ہی ہوگا جس کو وہ اپنی افطار خود تیار کرنی ہوگی، کیونکہ جس کے گھر میں کباب سموسے بنانے والا کوئی ہو نہ، اس گھر میں اگر کوئی سویا ہوا ہو تو یوں اس کو کوئی تو جگانے والا ہوگا نہیں ہوگا، کہ بالکل پہلے سویا سونے دو اپنے کھا جائیں گے.
ایک مریض میری نظر میں
جی،
کہ وہ بعض وقت کئی کئی روز تک بےچارا سویا رہتا، خود تنگ ہے اس سے، کسی کو بھلے ٹائم دیا ہوا ہے، کسی کو جانا ہے، وہ بزن ہو یا خوشدن ہو، وہ جو بھی ہو، یہ پڑا ہوا ہے سویا ہوا ہے، پیشاب لگے گا تو آپ کھل جائے گی، پیشاب کرے گا پھر ہے وہ، بس وہی نیم بے ہوشی ہوتی ہوگی، خون ہوتی ہے، پیشاب کرے گا تو پھر سو گیا، یہ پڑا ہے. تو وہ بےچارا اتنا تنگ ہے، ہم آدمی زندگی سے بیزار ہو جائے، اس سے کیا کرے، دنیا کے کاروبار اس کے رک جاتے ہیں، تو نمازیں چلو اس میں شریر رعایتیں تو ہوتی ہیں، اب اگر کوئی ایسا بیچارہ مریض ہے اور وہ اس طرح بے بس ہے کہ وہ نہیں جاگ ہی نہیں آتی، لاکھ کو اٹھائے سویا پڑا، تو اس کو تو مرفوع القلم ہے اس معاملے میں، کہ اس کو نماز قضا ہونے کا گناہ تو نہیں کہیں گے، گناہ نہیں ہوگا اس کو. اب جب اٹھا تو وہ مغرب کی قضا پڑھ لے 2 بجے اگر اٹھائے تو.
ایسے میں ایک سوال یہ آپ سرچ کروں گا کہ بعض اوقات لوگ رعایتیں بھی لے لیتے ہیں کہ دیکھو امیل سنت نے تو یہ فرمایا، کیا کیا اس بات پر غور کیا جائے کہ اگلے نے اپنے آرام کے جدول کو صحیح بنایا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جاگتا ہے تو اتنا جاگتا ہے کہ بس جاگی چلا جائے, اب بولتا ہے کہ اور میں 40 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں, 36 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں, اب میں سو گیا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس کو اپنی روٹین درست بنانے کا بھی ہم کو درس دیں گے کہ اپنی روٹین کو درست بنائے, اس کے بعد اگر عذر جو آپ فرما رہے اگر ایسا کو پیش آئے تو چلیں پھر حکم شریعت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں.
ہاں بے شک وہ اپنی, دیکھو اس طرح کا آدمی جو بے موقع سوتا ہے نا, یہ جو ایکٹیو پرسن ہوگا نا وہ تو کبھی اس طرح برداشت نہیں کرے گا. اس نے خود ہی نہ ڈاکٹر چھوڑنا ہے, نہ حکیم چھوڑنا ہے, نہ بابا جی چھوڑنا ہے, نہ عامل چھوڑنا ہے. اس نے تو ہر جگہ دوڑ لگانی ہے کہ میرا علاج ہو جائے. پھر بھی اگر کسی کی یہ کہ اپنی کوشش سے اگر مرض یہ دور ہوتا تو اس کو کرنا چاہیے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 701, مسئلہ نمبر 7, سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے, البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں, مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو, اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے, تاخیر مکروہ ہے. کہ حدیث میں ارشاد فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا سو جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے کہ وہی اس کا وقت ہے. یہاں تک عالمگیری کا جزیہ انہوں نے بیان فرمایا صاحب بہار شریعت نے. آگے فرماتے ہیں مگر دخول وقت کے بعد سو گیا, یعنی نماز کا وقت داخل ہو گیا اور سو گیا, پھر وقت نکل گیا تو قطعاً یعنی لازمی طور پر گناہگار ہوا. جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں نہ سوئے. آپ کو جگانے والا موجود ہے پھر وہ جگہ دے گا, یا خود اعتماد ہے کہ میں تو اٹھ جاتا ہوں, اٹھ جاؤں گا, تو وہ ایک دوسری بات ہے. اب مزید فرماتے ہیں بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی, جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. یعنی کہ رات دیر ہو گئی بھائی, اجتماع ذکر و نعت میں دیر ہو گئی, محفل نعت میں دیر ہو گئی, اب وہ رات کو تھکا ہارا لیٹ نائٹ پہنچا گھر اور سو گیا اور اس کو پتا ہے کہ اب سویا تو کھویا, نماز نہیں ملے گی, کوئی نہ جگانے والا ہے نہ خود جاگنے پر قادر ہے, تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ جاگے اور فجر کا وقت داخل ہو تو نماز پڑھے. اتنا لیٹ اگر یہ, جبکہ اس کو پتا ہے کہ لیٹ سونے سے نہیں اٹھ سکے گا, تو اول تو اس کو لیٹ سونا نہیں تھا, اب اگر لیٹ سویا تو اب یہ اس میں صاحب بہار شریعت کا تو یہ مطلب فتویٰ ہے کہ وہ قطعاً اس طرح کا شخص گناہگار ہو سکتا ہے. یعنی کہ مگر دخول وقت کے بعد سو گیا پھر وقت نکل گیا تو قطعاً گناہگار ہوا, جبکہ جاگنے پر صحیح اعتماد یا جگانے والا موجود نہ ہو, بلکہ فجر میں دخول وقت سے پہلے بھی سونے کی اجازت نہیں ہو سکتی, جبکہ اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے یعنی گمان ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی. جتنے بھی رات کے راہی ہیں نا یہ دیکھ لیں, جو نعتیں پڑھتے ہیں نعت خوان ہیں وہ بھی غور کر لیں کہ یہ بعض اوقات ایسا نہ ہو کہ رات جاگنے اور تھکنے کی وجہ سے ان کی فجریں جاتی ہوں, تو پھر یہ اتنی دیر تک نعت شریف پڑھیں اور جاگیں کہ جس میں ان کی فجر متاثر نہ ہو, یا دن میں پڑھیں, نماز فرض ہے. اس طرح سننے والے بھی وہ ریکارڈڈ نعتوں سے گزارا کریں کہ محفل نعت تو عام طور پہ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں خاص کر تو لیٹ نائٹ تک چلتی ہیں, اور پھر لوگ کئی ہیں جو سو جاتے ہوں گے, تو اس میں غور کر لیں کہ نماز بہرحال نہیں جانی چاہیے.
اس میں آپ نے آج جماعت کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ جیسے کہ وہ انتظار کرے اور وقت آئے اور فجر وقت میں ادا کر لے. لیکن اگر ایک ایسے مقام پر ہے جہاں پر اس کے لیے جماعت مستحبہ موجود ہے, جہاں پر اس کے بعد واجب ہے کہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے, تو پھر اسے اتنا جاگنے کا ہم کہیں گے کہ وہ اتنا جاگے کہ اس کو مسجد کی جماعت اس کا واجب ادا ہو جائے جماعت کا.
یہ تو انڈرسٹوڈ, جماعت تو واجب ہے جبکہ کوئی عذر شرعی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں سعودی عرب جدہ سے بول رہا ہوں, میرا نام محمد اسلام اتاری ہے. میں مدنی چینل دن اور رات ملا کے تقریباً 15-16 گھنٹہ دیکھتا ہوں, اور اسی سے میں نے داڑھی رکھا سیکھ کے, اسی سے میں نے نماز پڑھنا سیکھا, اسی سے میں نے بہت چیزیں سیکھی, اور میں پینٹ شرٹ پہنتا تھا, آج ماشاءاللہ کرتا پائجامہ پہنتا ہوں. بس اب بابا سے یہی دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ ہم ہمیشہ مدنی چینل پر جو جو چیزیں سکھائی بتائی جاتی ہے اس پہ عمل کرے, اور آخرت ہماری درجہ.
ماشاءاللہ انہوں نے بڑا انقلاب, ان کے اندر مدنی انقلاب آیا مدنی چینل کے ذریعے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت دے, بے حساب مغفرت کرے. اب مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے, اور جو نہیں آتا وہ سیکھیے, فرض علوم سیکھیے. قرآن کریم اگر نہیں آتا تو وہ بھی پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد احمد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ رات کو نیند کی گولی کھا کر سوتے ہیں تو وہ صبح فجر میں کیسے اٹھ سکیں, خاص کر کے گرمیوں کی راتوں میں جبکہ رات چھوٹی ہوتی ہے. برائے مدینہ اس کے بارے میں مدنی پور ارشاد فرما دیجئے.
تو اس میں تو کم ڈوز بھی آتے ہیں, لیکن نیند کی گولیوں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ اثر زوردار دکھاتی ہے, آہستہ آہستہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اثر نہیں ہوتا, دیکھا یہ لوگوں میں. تو اس لیے نیند کی گولیوں کی عادت ڈالنا یہی نقصان دہ. تو اب اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, ایسی نیند تو نہیں ہوتی اس میں کہ نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے, ہاں کوئی اٹھانے والا ہو, ورنہ تو پھر نیند کی گولی نہ کھائے, یا کم کھائے جس سے آنکھ کھل جائے, یا کسی کو بول دے کہ آنکھ اٹھا دے,
جلدی کھا لے.
ہاں جلدی, رات کو کھانا کھانے کے بعد عشاء پڑھ کے جلدی کھا کے سو جائے, اور کیا, لیٹ سوئے گا تو پھر کہاں سے آنکھ کھلے گا. اب جیسی گولی, کسی کا دوران یا دو گھنٹے ہوتا ہوگا, کسی کا 6 گھنٹے ہوتا ہوگا اثر نیند کی گولیوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض سے نجات بخشے, عادت نکال دیں اس کی, اور کوئی دیسی علاج کریں, جیسے کہ کسی طبیب کے مشورے سے آپ چاہیں تو یوں کر لیں کہ یہ دار چینی ہوتی ہے جو کھانے میں ڈالی جاتی ہے, دار چینی مشہور چیز ہے, دار چینی کا بڑا ٹکڑا جب جب چائے پیئیں, چائے میں چائے کی پتی کے ساتھ اس کو پکا لیں, ابال لیں, تو اس طرح یہ چائے پینے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا, طبیب سے یاد لے لینا. اور سوتے وقت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یہ آیت پڑھیں اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں, انشاءاللہ نیند آ جائے گی. لیکن جب بھی کچھ پڑھیں, لیٹے لیٹے جب بھی کچھ پڑھیں تو پاؤں سمیٹ کر پڑھنا چاہیے, ادب یہ ہے, پھیلا کر پڑھنا مکرو لکھا ہے, غالباً مکرو لکھا ہے, پاؤں پھیلا کر کوئی بھی چیز پڑھنا یہ ورد وظائف, یہ مکرو ہے. اور بھی اس کے اوراد آپ کو ملیں گے, گھریلو علاج مکتبۃ المدینہ کا چھوٹا سا چھوٹی سی کتاب ہے, 100-150 صفحے کی ہوگی, اس میں آپ کو علاج بھی ملیں گے, روحانی علاج بھی ملیں گے, اور طبی علاج بھی نیند آنے کے امیدیں ملیں گے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عامر فیاض اتاری کوئز سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کھانا کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ خراب کھانا جو ہے نا وہ دوسرے جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے, تو کیا وہ خراب کھانا دوسرے جانوروں کو کھلانا چاہیے کہ خراب کھانا کھا کے شاید وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں جس طرح انسان بیمار ہو سکتے ہیں؟
نہیں, اگر وہ کھانا خراب ہونے کے بعد جانور کے لیے نقصان دے پھر تو نہیں کھلا سکتے, اور اگر خرابی ایسی ہے کہ جانور کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, بندے کو جی نہیں چاہ رہا مگر کھانا پاک ہے حلال ہے اور نقصان دہ نہیں ہے, تو جانور کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یو کے سے عرض کر رہا ہوں, میں تقریباً کافی عرصے سے جوا کھیل رہا تھا اور جوے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ میں بے بس ہو چکا تھا کہ نہیں چھوڑ رہا تھا, اور بھی بہت گناہ کرتا, فلمیں ڈرامے گانے باجے بہت گناہوں میں لت پت تھا. الحمدللہ عزوجل مدنی چینل دیکھتے دیکھتے میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا اور الحمدللہ ابھی نہ گانے باجے, ابھی تقریباً 3-4 سال ہو گئے میں نے جوا بھی چھوڑ دیا ہے اور گانے باجے سے بھی سچی پکی توبہ کر لیا اور اپنے باپا کا مرید ہو گیا ہوں. نگران شورا باپا سب سے دعا ہے کہ میرے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو خیر و آباد فرمائے اور جو اس کے ساتھ تعامل کرتے ہیں اللہ ان کی بھی خیر.
اللہ تعالیٰ توبہ پر استقامت نصیب فرمائے, توبہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ مدنی چینل کی مدنی بہاروں کی بھی کیا بات ہے, مدنی چینل دیکھیں بھی اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیا کریں کہ مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو مدنی چینل پر اور ہمارے متقفین کو مختلف مقامات پر جو اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں, آپ سب کو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں کے جو متقف ہیں ان کے جذبات, تاثرات, نیتیں وغیرہ دکھاتے ہیں, بڑے پیارے پیارے جذبات ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے متقفین کی کیا نیتیں ہیں, کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں.
میں ویسے گورنمنٹ ٹیچر ہوں, میں یہ کہوں گا کہ اگر اس جگہ کو اسلامی یونیورسٹی کا نام دیا جائے تو یہ ایک ایسی یونیورسٹی, ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر ہر طبقے کا, ہر معاشرے کا, ہر عمر کا جو بھی فرد آئے گا, بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے, وہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا.
میں اپنی مثال بھی دوں تو میں جیسے کہ والدین کی جو تعظیم تھی ان کی ویلیو کا مجھے اندازہ نہیں تھا الحمدللہ یہاں پر آنے کے بعد. میں تو روز ہی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ والدین کے اوپر وہ زیادہ ہی ماشاء اللہ سے دے رہے ہیں کہ ماں باپ کی قدر کیسے.
میں پہلے سوچتا تھا کہ مطلب ہمارا کیسے ممکن ہے گانے کے بغیر رہنا, فلمیں دیکھنے کے بغیر رہنا, لیکن جب میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا, میں نے حاجی اظہر صاحب کے, پیر صاحب کے, نگران صاحب کے, جب نگران شورا کے بیانات سنے تو مجھ میں ایک روحانی تبدیلی آئی. اب میں مطلب پڑھ رہا ہوتا ہوں یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوتا ہوں تو میں گانے نہیں چلاتا, حاجی مشتاق صاحب کی نعت چلا لیتا ہوں, حاجی صاحب کے بیان چلا لیتا ہوں, حاجی اظہر صاحب کے, مطلب مجھے جو کہ امپاسیبل لگتا تھا اب پاسیبل ہو گیا. بلکہ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور کافی مطلب میرے دوست میری وجہ سے, میں نماز پڑھنے لگ گیا, میرے دوست پڑھنے لگ گئے, اب دوستوں میں بھی کافی تبدیلیاں میں نے فیل کی ہیں. مطلب دعوت اسلام ایک ایسی جماعت ہے جو صرف باتیں نہیں کرتی بلکہ کردار پہ اثر انداز ہوتی ہے, یہ کردار کو درست کرنے والی جماعت ہے اور اس کا اس کے کام سے ہم بہت خوش ہیں.
امیر السنت ایسی شخصیت ہیں, ایسے انسائیکلوپیڈیا ہیں, ہم کوئی بھی کوشچن کریں گے نا تو امیر السنت جو اس کو نا وہ جواب دے دیں گے. ورنہ مفتی یعنی کرام بھی تشریف فرمائے, وہ بھی وضاحت کرتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, مگر امیر السنت کی جو بات ہے نا, انداز ہے, بات کرنے کا طریقہ ہے, وہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں.
کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو اس کو اپنے سوال کا جواب یہاں پہ ملتا ہے.
دو دن پہلے ان کا ایک بیان تھا نگران شورا کا, دو طریقے گناہ ہوتے ہیں, ایک تو گناہ وہ جو آپ کھلے عام کر رہے ہو, ایک تو وہ جو باطنی گناہ. باطنی گناہ کے بارے میں کسی انسان کو نہیں پتا, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے, جیسے کہ اندر حسد کرنا کسی پہ, یار اس کو کتنا مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا, تو یہ تو اللہ پاک کی دین ہے نا, یہ تو ہم نے یہاں سے ہی سیکھا ہے کہ اللہ پاک کی دین ہے, اس کو اللہ پاک نے دیا, اب اللہ پاک سے دعا کرو وہ کیا ہمارے مانگنے میں کمی ہے نا, وہ تو دینے میں قادر ہے, جس کو چاہے جیسے چاہے دے دے. میں مرید نہیں تھا, یہاں پر آنے کا باپا کا مرید بھی بنا ہوں الحمد للہ, دعوت اسلامی کی برکت ہے اور انشاءاللہ درس نظامی کا بھی انشاءاللہ.
جو مدنی مذاکرہ ہے میرے خیال سے علم کا سمندر ہے. اب جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سوال کیا کریں کلاس میں, کیوں, کیونکہ سوال کرنا اور پھر اس کا جواب دینا, یہ طریقہ کسی چیز کو, کسی نالج کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے. اب جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں سوال کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی ذہن میں چیز سیو ہو جاتی ہے. تو مدنی مذاکرہ میں سوال اور جواب کا جو طریقہ ہے بیسٹ طریقہ ہے اسلام کو مطلب تبلیغ کرنے کا.
یہ جو ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے جو مبلک ہیں حاجی عمران عطاری, جو روز فجر کے بعد جو بیان کرتے حقیقی معنوں میں آپ کی زندگی میں چل کے آ رہا ہے, آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, پتا چلتا ہے کہ کتنی غفلت میں زندگی گزاری ہے. میری ایج 24 سال ہے, 18 سال اگر ایک شعور آنے میں 18 سال ہوتے ہیں تو پچھلے 6 سال تو میں نے غفلت میں گزار دیا. یہاں کے پتا چل رہا ہے کہ دوزخ کیا ہے, جنت کیا ہے, ماں باپ کیا ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.